قال اس نے کہا رب السجن احب الی مما يدعونني الی, اللہ قید خانہ زیادہ اچھا ہے میرے لیے اس چیز سے بڑھ کر جس کی طرف یہ مجھے بلا رہی ہیں. پہلے ایک تھی اب سب شامل ہو گئی ہیں, کتنا بڑا فتنہ. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں نے اپنے پیچھے مردوں کے لیے عورت سے بڑھ کر کوئی فتنہ نہیں چھوڑا کہ ان میں سے ایک کم عقل عورت بھی بڑے سے بڑے عقل مند مرد کو بہکا لیتی. تو کہنے لگے یا اللہ میں اب اس سارے شر کا مقابلہ نہیں کر سکتا, بہتر ہے مجھے تو قید خانے بھیج دے. وَإِلَّا تَصْرِفْ عَنِّي كَيْدَهُنَّ, اور اگر تو نے مجھ سے ان عورتوں کی چالیں نہ پھیری, اَصْبُ إِلَيْهِنَّ, میں انسان ہوں میں ان کی طرح مائل ہو جاؤں گا, تو مجھے بچا لے. اب دیکھیں کہ ایک انسان اپنے لیے قید خانہ پسند کر رہا ہے, کیوں؟ کیا کسی کو بھی قید خانے جانا پسند ہوتا؟ ہرگز نہیں. اس کے تو نام سے سب کامتے ہیں کہ ہائے جیل جائیں. کیوں؟ اس لیے کہ جیل جیل ہونے کے علاوہ ایک بے عزتی کی جگہ بھی تو ہے نا. اب اس سے آپ دیکھیں کہ ایک شخص اپنی عزت قربان کر سکتا لیکن رب کو ناراض نہیں کر سکتا. دیکھیں کہ کتنا زبردست کردار ہے, یہ ہے حقیقی کیریکٹر. ہم سب اپنے آپ کو اس پر پرکھیں, کتنا فرق ہے. ہمارے ہاں گھر گھر کا فتنہ ہے, اتنی وبا عام ہے یہ ایکسٹرا میریٹل ریلیشنز کی, بغیر شادی کے مردوں اور عورتوں کے تعلق کی, ایک ایسی فرینڈشپ کی کہ جس کی اسلام میں کوئی گنجائش نہیں. یا شادی کر لو یا ختم کر دو, بیچ میں نہ لٹکو نہ لٹکاؤ. اور یہاں آپ دیکھیں بار بار اتنا شدید حملہ ہے. اب تو کہتے اللہ تعالیٰ جیل چلا جاؤں, اس طرف مائل نہ ہوں. اسبو کا لفظ جو ہے نا سواد بے واؤ, اس کا روٹ ہے میلان نفس کے لیے استعمال ہوتا ہے, دل کا جھکاؤ. باد سبا بھی اسی سے ہے, سبا سواد کے ساتھ, کیونکہ دل اس کی طرف مائل ہوتا ہے. وَأَكُمْ مِنَ الْجَاهِلِينَ, اور میں جاہلوں میں شمار ہوں گا. ہمارے ہاں ان سارے کاموں کو کس چیز سے تعبیر کیا جاتا ہے؟ ماڈرن ہونے سے, پڑھے لکھے ہونے سے. اور جو یہ کام نہ کرے وہ ان کے نزدیک کون ہے؟ جاہل ہے. ایسے کام نہ کرنا جہالت ہے, اور ایسا کام کرنا پڑھا لکھا ہونے کی علامت ہے, زیادہ بریلینٹ مائنڈیڈ ہونے کی. عموماً آپ دیکھیں کہ فلاں لڑکی بڑی تیز ہے, یہ جو تیز کلاس ہے یہ کس معنی میں؟ بہت کلیور ہے. یہ نہیں کہ پڑھائی میں تیز ہے یا کوئی نیکی کے کام میں تیز ہے. سب سمجھتے ہیں کہ اس کا مطلب کیا ہوتا ہے. یہ اسلامی کردار نہیں, یہ اسلامی اخلاق نہیں, یہ جہالت ہے, یہ دور جاہلیت کی باتیں ہیں. اسلام روشنی ہے, کہنے کو ہم مسلمان ہیں اور کام دور جاہلیت والے. وَأَكُمْ مِنَ الْجَاهِلِينَ, بہت میننگ فل لفظ ہے کہ اگر میں وہی کروں جو سب کر رہے ہیں تو پھر مجھ میں اور ان میں فرق کیا رہ گیا. اَكُمْ مِنَ الْجَاہِلِينَ, وہ حدیث تھے قیامت کے دن سات لوگ عرش الہی کی سایہ تلے ہوں گے, ان میں سے ایک مرد وہ جسے کوئی ایسی عورت دعوت گناہ دے جو حسن و جمال بھی رکھتی ہو اور جاہ و منصب بھی. مگر مرد جواب میں کیا کہے کہ میں تو خدا سے ڈرتا ہوں, میں تمہاری بات نہیں مان سکتا. فاستجاب له ربه, اللہ نے اس کی دعا سن لی. فصرف عنہ کیدہن, ان عورتوں کی سب چالیں اس سے پھیر دی, ہٹا دی. انہ ہو السمیع العلیم, بے شک وہ سننے والا ہے جاننے والا ہے. اسم لفظ استجاب, جاب اس کا روٹ ہے جیم واو بے جوب, جوبن سے. استجاب کا مطلب ہوتا ہے دعا کی قبولیت, حاجت کا پورا کر دینا. آپ نے یہ پڑھا ہوگا کہ فلاں شخص مستجاب الدعوات ہے یا تھا. اس کا کیا معنی ہوتا ہے؟ مستجاب, جس کی دعا قبول کی جائے, مفعول ہے. مستجاب الدعوات, یہ لفظ آپ بہت پڑھیں گے مختلف اسلامی کتابوں میں, اس لیے میں تھوڑا سا اس موضوع پہ بات کرنا چاہتی ہوں. اور یہ ایک ایسا ایشو ہے جس کے بارے میں ہمیں تھوڑا سا کانفیڈنس کی ضرورت ہے, دعاؤں کی قبولیت. یوسف علیہ السلام نے اپنے رب سے دعا مانگی, رب نے یہ دعا قبول کر لی. پہلی بات تو یہ ہے کہ صرف ایک ہی ہستی دعا قبول کر سکتی ہے, اور وہ اللہ رب العزت کی ہستی ہے. یہ کسی اور کی شان نہیں, کسی اور کا کام نہیں کہ وہ دعا قبول کرے. اگر ہم یہ سمجھیں کہ کوئی اور بھی دعائیں قبول کرتا ہے تو یہ کیا ہو جائے گا؟ اتنا تو آپ سمجھ گئے ہیں نا بات کو کہ صرف ایک ہی ہستی دعا قبول کر سکتی, اس کے علاوہ ہمیں کوئی نظر نہیں آتی کہیں آس پاس کے جو دعا قبول کر سکتی. اگر کسی کو کوئی ایسی معلومات ہو تو وہ مجھ کو بتا دے, کوئی پتہ چل جائے تو مجھے بھی بتا دیجئے. بہرحال میرے ناقص علم کے مطابق تو ایک ہی ہستی. میرا سوال یہ ہے کہ اگر قبول کرنے والی ہستی ایک ہے تو پھر مانگنا کتنی ہستیوں سے چاہیے؟ ایک سے ہی مانگنا چاہیے نا. اسی لیے ہم کہتے ہیں ایاک نعبد و ایاک نستعین, اور پھر اس کے سوا کسی کو پکارنا بھی نہیں چاہیے. کسی اور کو غائبانہ طور پر مدد کے لیے پکارنا بھی نہیں چاہیے. یہ سب عمل کیا ہو جاتا ہے؟ شرک ہو جاتا ہے. کیونکہ دعا عبادت ہے. الدعاء العبادة, ایک اور جگہ پر آتا ہے مخ العبادة, عبادت کی کریم, نچوڑ, مغز, خلاصہ, اصل. یعنی عبادات کا سب سے بہتر حصہ دعا ہے. جب آپ دعا مانگ رہے ہوتے ہیں تو آپ عبادت کی حالت میں ہوتے ہیں. ٹھیک, عبادت کس کی ہونی چاہیے؟ اگر آپ دعا مانگتے ہوئے عبادت کی حالت میں ہیں تو عبادت کے لائق کون ہے؟ صرف اللہ. کیا خلاصہ ہے تمام انبیاء کی دعوت کا؟ اللہ تعبدوا الا ایاہ. یہ خلاصہ ہے کہ عبادت صرف اس کی ہونی چاہیے. سب قوموں کا قصور کیا تھا؟ کہ وہ اللہ کے ساتھ دوسروں کو بھی شریک کر لیتے تھے, جس کی وجہ سے ان پہ وبال آتا. تو ہمیں بھی کیا سکھایا گیا ہے کہ عبادت صرف اللہ کی کرو, تو دعا بھی پھر صرف اس سے مانگو. لہو دعوت الحق, اسی کو پکارنا برحق ہے. اور وہ لوگ جو اس کے سوا دوسروں کو پکارتے ہیں وہ اس کی پکار کو سنتے نہیں. جیسے پیچھے آپ تفصیل کے ساتھ سورۃ یونس کے آخر میں پڑھ چکے ہیں, والذین تدعون من دونہ لا يستطيعون نصركم ولا انفسهم ينصرون ولا تدع من دون الله ما لا ينفعك ولا يضرك. سورۃ یونس کی آیت نمبر 106 ہے. اور اللہ کو چھوڑ کر کسی ایسی ہستی کو نہ پکار جو تجھے نہ فائدہ دے سکتی ہے نہ نقصان دے سکتی ہے. فإن فعلت, پھر اگر تم نے ایسا کیا, فَإِنَّكَ إِذًا مِّنَ الظَّالِمِينَ, تو تم ظالموں میں شمار ہوگے. اور مزید وضاحت کر دی, وَإِن يَمْسَسْكَ اللَّهُ بِضُرٍّ فَلَا كَاشِفَ لَهُ إِلَّا هُوَ, اگر اللہ تجھے کسی مصیبت میں ڈالے تو خود اس کے سوا کوئی نہیں جو اس مصیبت کو ٹال سکے. لا الہ الا ہو. اور پھر اس آیت میں کیا ہے, وَإِن يُرِدْكَ بِخَيْرٍ فَلَا رَادَّ لِفَضْلِهِ, اگر وہ تیرے حق میں کسی بھلائی کا ارادہ کرے تو اس کے فضل کو کوئی پھیرنے والا نہیں. يُصِيبُ بِهِ مَن يَشَاءُ مِنْ عِبَادِهِ, وہ اپنے بندوں میں سے جس کو چاہتا ہے اپنے فضل سے نوازتا ہے. وَهُوَ الْغَفُورُ الرَّحِيمُ, اور وہ غفور الرحیم ہے. ایک اور جگہ پر کیا فرمایا, اِنَّ الَّذِينَ تَدْعُونَ مِن دُونِ اللَّهِ عِبَادٌ أَمْثَالُكُمْ, جن ہستیوں کو تم اللہ کو چھوڑ کے پکارتے ہو وہ بندے ہیں تم ہی جیسے, مخلوق ہیں. فَدْعُوهُمْ, انہیں پکار دیکھو. فَاسْتَجِيبُوا لَكُمْ اِن كُنْتُمْ صَادِقِينَ, چاہیے کہ وہ جواب دیا کریں تم کو اگر تم سچے ہو. اگر وہ جواب نہیں دیتے تو ان سے مانگنا بھی بے فائدہ ہے. یہ ہم سب کے ذہن میں اچھی طرح بات واضح ہو جانی چاہیے کہ اس کے سوا کسی پہ بھروسہ نہیں, اس کے سوا کسی سے مانگنا نہیں, اس کے سوا کسی سے قبولیت کا انتظار نہیں کرنا, کیونکہ دعا عبادت ہے اور عبادت میں کسی اور کو شریک کرنا گمراہی ہے. اسی لیے فرمایا, وَمَنْ أَضَلُّ, اس سے بڑا گمراہ کون ہو سکتا ہے, مِمَّنْ يَدْعُو مِن دُونِ اللَّهِ, جو اللہ کے سوا کسی اور کو پکارتا ہے, مَنْ لَا يَسْتَجِيبُ لَهُ إِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ, جو اسے قیامت کے دن تک جواب ہی نہیں دیتا. یعنی اگر کوئی اللہ کے سوا کسی دوسرے کو پکارتا بھی ہے تو وہ قیامت تک اس کو جواب نہیں دے سکتا. ہم ان دعائہم غافلون, اور وہ اس کی دعا سے بالکل غافل ہیں. وَإِذَا حُشِرَ النَّاسِ, اور جب لوگ اکٹھے کیے جائیں گے, کانوا لہم آدا, تو یہی لوگ ان کے دشمن بن جائیں گے. وکانو بعبادتہم کافرین, اور وہ ان کی عبادت کے انکار کرنے والے ہوں گے. اس بات کے واضح ہو جانے کے بعد ہم دیکھتے ہیں کہ دعائیں کس کی قبول ہوتی ہیں. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ جو بھی مجھے پکارتا ہے میں اس کی دعا سنتا ہوں. وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي أَنِّي فَإِنِّي قَرِيبٌ أُجِيبُ دَعْوَةَ الدَّاعِ إِذَا دَعَانِي, اور جب میرے بندے آپ سے میرے بارے میں سوال کریں تو ان کو بتا دو کہ میں بالکل قریب ہوں, میں پکارنے والے کی پکار کو سنتا ہوں, جواب دیتا ہوں. اُجِيبُ دَعْوَةَ الدَّاعِ إِذَا دَعَانِي, جب بھی وہ مجھے پکارتا ہے. فَلْيَسْتَجِيبُوا لِي, بس چاہیے کہ وہ میری بات مانا کریں, وہ بھی مجھے جواب دیا کریں. یعنی جب اللہ تعالیٰ کسی بندے کو کوئی کام کہے تو وہ بھی کیا کرے. تو اس سے کیا پتہ چلتا ہے کہ اللہ تو ہر آن سنتا ہے, ہماری کب نہیں سنی جاتی, جب ہم اس کی نافرمانی کرتے ہیں. عمومی طور پر تمام گناہ دعاؤں کی قبولیت میں رکاوٹ بنتے ہیں. فَلْيَسْتَجِيبُوا لِي وَلْيُؤْمِنُوا بِي, چاہیے کہ وہ مجھ پر ایمان لائیں, مجھ پر اعتماد کریں, بھروسہ کریں, میری بات مانیں. لَعَلَّهُمْ يَرْشُدُونَ, تاکہ وہ ہدایت پائیں. تو گویا ہدایت کا تعلق اس مضمون سے بہت زیادہ ہے. تو بات یہ تھی کہ عمومی طور پر گناہ دعاؤں کی قبولیت میں رکاوٹ بنتے ہیں, اور خاص طور پر رزق حرام. حرام رزق, جیسا کہ صحیح مسلم کی اس روایت میں آتا ہے کہ ایک شخص جو سفر کرتا ہے دور دراز کا, اس کے بال پرا گندا, اس کا حال حلیہ خراب, وہ تھکے ہارے اللہ تعالی کے سامنے ہاتھ اٹھاتا ہے کہ یا رب, لیکن انا یستجاب لہ, اس کی دعا کہاں سے سنی جائے, کیسے قبول کی جائے. اس کا کھانا حرام کا, اس کا پینا حرام کا, اس کا لباس حرام کا, انا یستجاب لہ. اور یہ بھی یاد رکھیں کہ ہم یہ نہ سمجھیں کہ ہم تو حرام کام کرتے رہیں اور اپنی دعائیں کسی اور سے منگوا لیں گے. یہی کچھ تو ہو رہا ہے. لوگ کیا سمجھتے ہیں کہ ہم تو غلط کام کر رہے ہیں وہ چھوڑ نہیں سکتے، لیکن دعائیں کسی اور سے کروا لیتے ہیں. تو یاد رکھیں، آپ پیچھے پڑ چکے ہیں کہ جو شخص اپنے لیے خود دعا نہ کرے تو کسی اور کی دعا بھی اس کو فائدہ نہیں دیتی. اور اس کی مثال کیا ہے؟ حضرت ابراہیم علیہ السلام کا قوم لوط کے بارے میں جھگڑنا، دعا کرنا. کیا ہوا؟ دعا قبول نہ ہوئی. حضرت ابراہیم علیہ السلام ہی کا اپنے والد کے لیے دعا کرنا، آزر کے لیے. انہوں نے کہا تھا لَأَسْتَغْفِرَنَّ لَكَ رَبِّي، البتہ میں ضرور تمہارے لیے اپنے رب سے بخشش طلب کروں گا. اور انہوں نے یہ بھی کہا تھا وَاغْفِرْ لِأَبِي، یا اللہ میرے باپ کو معاف کر دے. لیکن وہ دعا سنی نہیں گئی. اسی طرح حضرت نوح علیہ السلام کا اپنے بیٹے کے حق میں سوال کرنا اللہ تعالی سے، اے اللہ وہ میرا بیٹا تھا، لیکن اللہ تعالی نے بیٹے کی بات کرنے سے ہی روک دیا. انہ لیس من اہلک، انہ عمل غیر صالح، وہ تیرے گھر والوں میں سے نہیں، وہ تو ایک بگڑا ہوا کام ہے، اس کے تو عمل ہی خراب تھے. تو اگر ہم چاہتے ہیں کہ دوسروں کی ہوئی دعائیں ہمارے حق میں قبول ہوں تو ہمیں خود بھی اپنے لیے دعا کرنی ہوگی، اور اگر ہم چاہیں کہ ہماری دعائیں قبول ہوں، ہم مستجاب الدعوات ہوں، ہماری بھی سنی جائے، تو ہمیں اس کے لیے لقمہ حلال کا اہتمام کرنا ہوگا، اس کے لیے کوشش کرنی ہوگی. اور یہ کوئی نقصان کا سودا نہیں کہ انسان حرام کو چھوڑ دے. کس لیے؟ دعاؤں کی قبولیت کی خاطر. پھر آپ دیکھیے کہ عام طور پر جب ہمیں بہت مل جاتا ہے تو ہم سمجھتے ہیں ہمیں دعاؤں کی بھی ضرورت نہیں، ہمارے پاس کھانے کو ہے، رہنے کو ہے، زندگی کی ہر ضرورت ہم پوری کر سکتے ہیں، ہمیں کیا کرنی ہے دعائیں. لیکن پھر اللہ تعالیٰ ایسی ایسی مشکلات میں ڈال دیتا ہے انسان کو کہ اس کا سارا مال، اس کی ساری طاقت، اس کا سب کچھ دھرے کا دھرا رہ جاتا ہے، اور اس کو رب کی طرف پلٹنا پڑتا ہے. تو وہ جو غلط کام ہے، گناہ ہے، حرام ہے، وہ رستے کی رکاوٹ بنا ہوا ہوتا ہے. اس رکاوٹ کو ہٹا دیں. پچھلے دنوں ایک خاتون میرے پاس اپنا ایک مسئلہ لائی، بہت پریشان تھی، کہنے لگی کہ مجھے کچھ پڑھنے کو بتائیے یا مجھے مشورہ دیجیے مجھے کیا کرنا چاہیے. میں نے کہا آپ میرے ایک سوال کا جواب دیں، کیا آپ پانچ وقت نماز پڑھتی ہیں؟ کہنے لگی کہ نہیں وہ تو نہیں پڑھتی. میں نے کہا سب سے بڑی مشکل تو یہی ہے کہ سب سے پہلا فرض ہم ادا نہیں کر رہے اور دن میں کئی دفعہ خدا کو ناراض کر رہے ہیں. اس کی رحمت ہماری طرف کیسے آئے؟ وہ ہماری مشکلات کیوں آسان کرے؟ کیونکہ پانچ دفعہ وہ بلاتا ہے نا، حی علی الصلاح، حی علی الفلاح، آؤ نماز کی طرف، آؤ بھلائی کی طرف، آؤ کامیابی کی طرف. تو نماز پڑھنا محض نماز نہیں، کامیابی ہے، کامیابی کا حاصل کرنا ہے، اللہ کی رحمت کے مستحق ہونا ہے. میں نے کہا کوئی وظیفہ ضروری نہیں، آپ جائیں نماز کی پابندی کریں اور ہر نماز میں فرض کے بعد دعا مانگے، فرض کے بعد مانگی دعا قبول ہوتی. آپ دیکھیں خود ہی فرق پڑ جائے گا. آپ دیکھیں کہ شیطان ہمیں کس طرح بہکاتا ہے، فرائض سے غافل کر کے ان چیزوں میں الجھاتا ہے کہ جو سیکنڈری ہیں. اور عموماً جب ایسے لوگ پریشان حال لوگوں کے پاس جاتے ہیں تو وہ ان کو لمبے چوڑے وظیفے بتا دیتے ہیں. یہ ایک اور مشکل ہے ہمارے ہاں. یہ بات اس لیے بھی میں آپ سے کر رہی ہوں کہ جو شخص بھی دین کی طرف آتا ہے پھر دوسرے دکھی لوگ اس کی طرف رجوع کرتے ہیں، کہ آپ ان کا کوئی مسئلہ سنیں یا اس کا کوئی حل بتائیں. تو کوئی بھی اور چیز بتانے سے پہلے لوگوں کو فرائض کی پابندی تو کروائیں, جھوٹ اور غیبت تو چھڑوائیں, بد زبانی اور بد اخلاقی تو چھڑائیں. بہت سے مسئلے تو یہی حل ہو جائیں گے. دلوں کو اطمینان کیوں نہیں ہوتا؟ اس لیے نہیں ہوتا کہ دلوں پہ گناہوں کا بوجھ پڑا ہوا ہوتا ہے, نہ ان سے چھٹکارا پاتے ہیں, نہ ان پہ توبہ کرتے ہیں, نہ اللہ کو راضی کرتے ہیں. تو پھر مشکلات کیسے آسان ہوں؟ اور پھر ہم چاہتے ہیں جادو کی چھڑی ہو کوئی, ایک دفعہ گھمائی جائے اور سب کچھ ٹھیک ہو جائے. اللہ کا یہ طریقہ نہیں. تو ہم دیکھتے ہیں کہ تمام پیغمبروں نے اپنے رب کو پکارا اور رب نے ان کی دعائیں قبول کی. اس کے لیے میں حضرت آدم علیہ السلام سے ابتدا کروں گی کہ جب ان سے قصور ہو گیا فوراً وہ پکار اٹھے, قالا ربنا ظلمنا انفسنا وَإِن لَمْ تَغْفِرْ لَنَا وَتَرْحَمْنَا لَنَكُونَنَّ مِنَ الْخَاسِرِينَ. اس میں براہ راست وہ استغفار مانگ بھی نہیں رہے کہ اللہ بخش دے, صرف اعتراف ہے, اعتراف, ربنا ظلمنا انفسنا, اللہ ہم نے اپنی جان پہ ظلم کیا, ہم قصوروار ہیں. تو اگر آپ چاہتے ہیں کہ دعا سنی جائے, آپ اللہ کی رحمت کے مستحق ہوں, تو اس کے لیے کیا کرنا ہوگا؟ اعتراف گناہ, ربنا ظلمنا انفسنا, اور پھر وَإِن لَمْ تَغْفِرْ لَنَا وَتَرْحَمْنَا لَنَكُونَنَّ مِنَ الْخَاسِرِينَ, کہ اللہ تعالیٰ واقعی پھر معاف کر دے, اگر تو نے بخشا نہیں ہم کو, تو نے رحم نہ کیا ہم پر. اس کا مطلب کیا ہے؟ کہ تیری رحمت نہ آئی ہماری طرف تو ہم نقصان پا جائیں گے. ایک اور بات یہاں سے یہ پتہ چلتی ہے کہ معافی نہ ہونے کی شکل میں نہ صرف یہ کہ دنیا کی مشکل آسان نہیں ہوتی, بلکہ آخرت کے لیے بھی تو ہم اپنی مصیبت اپنے لیے کھڑی کیے ہوئے ہیں. اس کے بعد آپ دیکھیں حضرت نوح علیہ السلام, انہوں نے بھی ایک دعا کی تھی, رب لا تذر علی الارض من الکافرین دیارا, اللہ زمین پر کافروں کا کوئی گھر نہ چھوڑ. اور دعا اسی شکل میں قبول ہوئی جیسے انہوں نے مانگی تھی, کہ واقعی ایک گھر نہ بچا, ایک ظالم انسان نہ بچا, پورے کے پورے مٹا دیے گئے اپنے سارے مال و متاع کے ساتھ. پھر ہم دیکھتے ہیں حضرت ابراہیم علیہ السلام, انہوں نے دعا مانگی تھی کہ ربنا وبعث فیہم رسولا منہم, اے ہمارے رب ان میں, انہی میں سے رسول بھیج. اور پھر رب جعلنی مقیم الصلاۃ ومن ذریتی ربنا وتقبل دعا, اے میرے پروردگار مجھے نماز قائم کرنے والا بنا اور میری اولاد کو بھی. اور پھر رب جعل هذا بلدا آمنا, اے میرے رب بنا اس شہر کو امن والا. اور پھر فجعل افئدة من الناس تهوي اليهم, پس تو کچھ لوگوں کے دلوں کو ان کی طرف مائل کر دے. یہ ساری دعائیں ان کی قبول کر لی گئیں. وارزقهم من الثمرات, کہ اللہ انہیں پھلوں کا رزق دے. کوئی اپنی آئندہ آنے والی نسلوں کے لیے یہ دعا بھی مانگتا ہے جیسے ابراہیم علیہ السلام نے مانگی؟ اور ہم زیادہ سے زیادہ مانگتے ہیں تو اپنے بچوں کے لیے, کبھی ان کے آگے بچوں اور نسلوں کے لیے تو ہم نے فکر نہیں کی کہ وہ کیا کریں گے. ہمیں کبھی کیوں نہیں شوق ہے کہ یا اللہ وہ سب مسلمان ہی رہیں؟ اب دیکھیں کہ نوح علیہ السلام کے زمانے میں صرف اہل ایمان بچے تھے, پھر ان کی نسلوں بگاڑ گئے, قوم عاد پھر مٹائی گئی, پھر بگاڑ آ گیا ایمان والوں کی نسلوں میں, پھر سمود مٹائے گئے, پھر بگاڑ آ گیا ایک کے بعد ایک, ایک کے بعد ایک. تو ہمیں بھی اس کا کبھی سوچنا چاہیے کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ ہماری نسلوں میں کوئی کافر و فاجر آ جائے. تو اس کے لیے خاص طور پہ دعا مانگا کریں کہ اللہ ہماری نسلوں میں اسلام کو باقی رکھ. ابراہیم علیہ السلام نے ایسی ہی دعا مانگی تھی, اور اس کے لیے انہوں نے ایک رسول مانگا کہ جو ان کی اصلاح کرے, یعنی نہ صرف یہ کہ مسلمان رکھ بلکہ ان میں ایسے لوگ اٹھاتا رہے کہ جو ان کو حق کے رستے پر قائم رکھیں. اور پھر صرف دین نہیں مانگا, آخرت نہیں مانگی, ان کی دنیا کی بھلائی بھی مانگی کہ امن والا شہر بنا اس جگہ کو جہاں میں اپنی اولاد کو بسا رہا ہوں, ان کو پھلوں کا رزق دے, یہ گھر جو میں نے یہاں بنایا اس کی طرف لوگوں کے دل متوجہ کر دے. یہ ان دعاؤں کا خلاصہ جو ابھی میں نے عربی میں پڑھی. اور میری اولاد کو نماز کا پابند بنا, رب جعلنی مقیم الصلاۃ ومن ذریتی, اللہ مجھے بھی اور میری اولاد کو نماز پہ قائم رکھ, نماز قائم کرنے والا بنا. ابراہیم علیہ السلام کی یہ ساری دعائیں قبول ہو گئی تھی. پھر اسی طرح ایوب علیہ السلام کئی سال تک بیمار رہے, اللہ تعالی نے ان کی دعا بھی قبول کی. کیا دعا مانگی تھی؟ رب انی مسنی الضر وانت ارحم الراحمین, اللہ مجھے تکلیف پہنچی ہے اور تو سب سے بڑھ کر رحم فرمانے والا ہے. ادھر انہوں نے دعا مانگی اور دوسری طرف فوراً ان کو صحت مل گئی, دعا قبول ہو گئی. یونس علیہ السلام نے کہاں پکارا تھا اپنے رب کو؟ مچھلی کے پیٹ میں, لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین, فاستجاب له ربه, رب نے اس کی دعا قبول کر لی اور ان کو غم سے نجات دی. موسیٰ علیہ السلام فرعون سے بھاگے, مدین پہنچ کر انہوں نے ایک دعا کی, رب انی لما انزلت الی من خیر فقیر, کہ اللہ تو میری طرف جو بھی بھلائی اتارے میں اس کا محتاج ہوں. اور کہا جاتا ہے کہ ود ان 24 آورز کھانے کو بھی ملا, حالانکہ بالکل اجنبی دیش تھا, کسی کو وہاں نہیں جانتے تھے, کھانے کو بھی ملا, شیلٹر بھی ملا, رہنے کی جگہ یعنی, اور بیوی بھی مل گئی, شادی بھی ہو گئی. تو فوراً فوراً دعا سنی گئی. پھر اسی طرح زکریہ علیہ السلام نے دعا کی, ہنالک دعا زکریہ ربہ, حضرت مریم کے پاس جب جاتے تھے ان کے حال حوال پوچھنے کے لیے, تو وہاں پر دیکھا کہ حضرت مریم کے پاس طرح طرح کے رزق کے سامان ہیں, تو پوچھا کہ یہ سب کچھ کہاں سے آیا؟ قالت ہوا من عند اللہ, بولی یہ اللہ کی طرف سے. ان کو خیال آیا کہ اللہ اگر اس ایک عورت کو دے سکتا ہے جو یہاں تنہا بیٹھی ہے تو مجھے کیوں نہیں دے سکتا. بالکل بوڑھے تھے, بیوی بھی بوڑھی تھی, بانج بھی تھی. رب ہب لی من لدنک ذریۃ طیبہ, اللہ پاکیزہ اولاد دے, نیک اولاد دے. اللہ نے کیسی سنی؟ یحییٰ علیہ السلام جیسا بیٹا نصیب ہوا جو بہت ہی والدین کا فرما بردار, خاص طور پر قرآن میں اس کا ذکر آتا ہے, برم بوالدیہ. یہ کس چیز کا نتیجہ تھا؟ ان کی دعا کا. ہم کہاں اپنی اولاد کے لیے دعا مانگتے کہ یا اللہ ان کو نیک بنا, اور یہ دعا پیدا ہونے کے بعد نہیں, پیدائش سے پہلے شروع کرنی چاہیے. رب ہب لی من الصالحین. حضرت مریم کی والدہ نے ایک دعا کی تھی, رب انی نظرت لک ما فی بطنی فتقبل منی. اور بالکل ایک انہونا کام ہوا کہ پوری تاریخ میں ایسی مثال نہیں ملتی کہ کوئی عورت اس طرح ہیکل میں جا کے عبادت کرے اور چن لی جائے. جس ایک عورت کے بارے میں اللہ تعالیٰ فرمائے, یا مریم ان اللہ اصطفاکی وطہرکی واصطفاکی علی نساء العالمین, اے مریم اللہ نے تجھ کو چن لیا, تجھ کو پاک کیا اور تمام جہان کی عورتوں پہ فضیلت دی. یہ کس کی دعا کی قبولیت تھی؟ ماں کی دعا کی. فتقبل منی, اللہ نے قبول کر لیا. آؤٹ آف دا وے جا کے, کوئی روٹین نہیں تھی وہاں کہ پہلے کوئی لڑکیاں بھی اس طرح چنی جاتی ہوں یا قبول کی جاتی ہوں. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا مانگی تھی, رب زدنی علما, اور اللہ تعالیٰ نے کس طرح اس دعا کو قبول کیا. آپ کے لیے تو حضرت ابراہیم نے بھی دعا مانگی تھی کہ ربنا وابعث فیہم رسولا, اور آگے فرمایا تھا کہ ویعلمہم الکتاب والحکمہ, ایسا رسول بھیج جو انہیں کتاب اور حکمت کی تعلیم دے. اسی طرح عام مومنوں کی دعائیں بھی قبول ہوتی ہیں, تو پیغمبروں کی بات تھی نا, تو اس میں سیکھنے کی بات یہ ہے کہ سب پیغمبروں نے ہمیشہ اپنے رب کو پکارا, کسی دوسرے کو نہیں. اور پیغمبر ہمارے لیے ایک نمونہ ہوتے ہیں کہ ہم ان کو فالو کریں, تو ہمیں بھی ہمیشہ اپنے رب ہی کو پکارنا چاہیے, اور پکارتے ہوئے قبولیت کی امید رکھنی چاہیے, کبھی مایوس نہیں ہونا چاہیے. وَلَمْ أَكُن بِدُعَائِكَ رَبِّ شَقِيًّا, تجھ سے مانگ کر اے میرے رب میں کبھی نامراد رہا ہی نہیں, ہمیشہ پوری ہو گئی. جتنا اعتماد ہوگا مانگنے میں اتنی ہی قبولیت بڑھ جائے گی. تو پیغمبر ہمارے لیے بہترین نمونہ ہے. اس کے بعد یہ کہ یہ نہیں سوچنا چاہیے کہ وہ تو پیغمبر تھے, بہت نیک تھے, ان کی تو سنی گئی, ہماری تو نہیں سنی جائیں گی. نہیں, آپ کو معلوم ہے کہ جب مسلمانوں نے ایک موقع پر دعا کی تھی, شاید جنگ بدر کا موقع تھا, استستغیثون ربکم فاستجاب لکم, جب تم اپنے رب سے فریاد کر رہے تھے تو رب نے تمہاری دعا قبول کر لی اور فرشتوں کے ذریعے تمہاری مدد کی. اور اللہ اپنے بندوں کی سنتا ہے, قبول کرتا ہے. اور اللہ تعالی خاص طور پر, وہ جیسے حدیث میں آتا ہے کہ اللہ اس بندے سے ناراض ہوتا ہے جو اس سے دعا نہیں کرتا. من لم يسأل اللہ يغضب علیہ, جو اللہ سے سوال نہیں کرتا اللہ اس سے ناراض ہوتا ہے. تو ہمیں اسی کو پکارنا چاہیے اور پکارتے رہنا چاہیے, یا تو فوراً قبول ہو جائے گی, جو مانگی گئی چیز وہ مل جائے گی, یا پھر کوئی آنے والی بلا ٹال دی جائے گی. کیونکہ حدیث میں آتا نا کہ ادھر سے نیچے سے دعا اٹھتی ہے اور آسمان سے بلا اترتی, اور بیچ میں جا کے دونوں ایک دوسرے سے جھگڑنے لگتی, جس میں زیادہ طاقت ہوتی وہ وارد ہو جاتی. اگر دعا طاقتور ہے تو بلا واپس چلی جائے گی, مصیبت ٹل جائے گی, اور اگر دعا ڈھیلی ڈھالی ہے, پھیکی سی ہے, غافل دل کی ہے, تو غافل دلوں کی دعائیں اللہ نہیں سنتا. تو پھر کیا ہوگا, ہم نے اتنا مانگا ہے پتہ نہیں کیوں نہیں سنا جاتا. کبھی غور نہیں کیا کہ مانگنے کا انداز کیا تھا, کہ مانگ رہے ہیں اور ادھر ادھر دیکھ رہے ہیں. کئی دفعہ جیسے میں یہاں نوٹ کرتی ہوں نا کہ دعا مانگ رہے ہوتے ہیں اور ادھر ادھر ہو رہے ہوتے ہیں. تو یا تو جو مانگا ہے وہ مل جائے گا, یا پھر کوئی آنے والی مصیبت اس دعا کے بدلے میں ٹل جائے گی, یعنی وہ تو نہیں ملے گا لیکن بلا ٹل جائے گی. اور تیسرے درجے پر آخرت کے لیے ذخیرہ کر دی جائے گی. اور قیامت کے دن انسان جب اپنی دعاؤں کو نیک عمل کی شکل میں دیکھے گا, عبادت ہے نا یہ بھی, تو عبادت کی یہ شکل جب اس کو نظر آئے گی تو پھر تمنا کرے گا, اے کاش دنیا میں میری کوئی دعا نہ سنی جاتی, تو میں سب کا صلہ آج یہاں پر آ کر لیتا. تو دعاؤں کی ہمیشہ کثرت رکھیں, ہمیشہ. ایک ہی چیز تقدیر کو بدلتی ہے بس, اور وہ دعا ہے. اس لیے کبھی بھی مایوسی کی ضرورت نہیں. بعض اوقات ہم مانگتے کچھ ہیں اور وہ کچھ اور جاتا ہے, الٹ ہو جاتا ہے. اس کو بھی اپنے لیے برا نہ سمجھے، کیونکہ ہو سکتا ہے اللہ تعالیٰ اس طریقے سے کوئی اور بھلائی دینا چاہتا، جیسے یوسف علیہ السلام کے ساتھ. یہاں خیر انہوں نے تو اپنے لیے خود ہی جیل خانہ مانگا تھا، لیکن یہ کہ یہ جیل خانہ ہی ان کی آئندہ ساری ترقیوں کا ذریعہ بن گیا. فاستجاب لہ ربہ، اللہ نے اس کی دعا سن لی. فصرف عنہ کیدہن، ان عورتوں کی سب چالیں اس سے پھیر دی، ہٹا دی. بعض وقت ہم مانگتے کچھ ہیں اور ہو کچھ اور جاتا ہے، الٹ ہو جاتا ہے، اس کو بھی اپنے لیے برا نہ سمجھے، کیونکہ ہو سکتا ہے اللہ تعالیٰ اس طریقے سے کوئی اور بھلائی دینا چاہتا، جیسے یوسف علیہ السلام. خیر انہوں نے تو اپنے لیے خود ہی جیل خانہ مانگا تھا، لیکن یہ کہ یہ جیل خانہ ہی ان کی آئندہ ساری ترقیوں کا ذریعہ بن گیا. فاستجاب لہ ربہ، اللہ نے اس کی دعا سن لی. فصرف عنہ کیدہن، ان عورتوں کی سب چالیں اس سے پھیر دی، ہٹا دی. انہ ہو السمیع العلیم، بے شک وہ سننے والا ہے، جاننے والا ہے. اور ہوا یہ کہ یہی بات ان سب کے دل میں آ گئی کہ اس کو قید خانے بھیج دیا جائے. ثم بدانہم من بعد ما رأوا الآیات، پھر ان پہ ظاہر ہوا اس کے بعد جب انہوں نے ساری نشانیاں دیکھ لیں، ساری علامات دیکھ لی کہ قصوروار اصل میں کون ہے. نتیجہ کیا نکالا؟ اتنی عورتوں کو کہاں سنبھالیں، بہتر ہے اسی کو قید خانے بھیج دیں. لَيَسْجُنُنَّهُ حَتَّى حِينٍ، ایک وقت تک اس کو پسے دیوار زندہ بھیج دو تاکہ یہ معاملہ ٹھپ ہو جائے، بھول بھلا ہو جائے. بے گناہی ثابت بھی ہو چکی تھی. عزیز مصر کی بیوی خود کہہ رہی ہے فَسْتَا سَمَا، وہ شاہد شاہد من اہلہا کی گواہی بھی اسی کی طرف جا رہی ہے، حضرت یوسف کے حق میں. عورتیں اپنی زبان سے اپنے دل کی بات کا اظہار کر رہی ہیں، لیکن اس کے باوجود سزا کس کو مل رہی ہے؟ جو بے قصور ہے. آیات میں من بعد ما رأوا الآیات میں چھ چیزیں آتی ہیں. نمبر ایک، حضرت یوسف علیہ السلام کی فطری پاکیزگی. نمبر دو، ان کی معصومانہ حالت. نمبر تین، کرتے کی حالت. نمبر چار، شاہد کا فیصلہ. نمبر پانچ، شوہر کا بھی عورت پر الزام. ان کیدکن عظیم، شوہر بھی بیوی کو ہی بلیم کر رہا ہے. اور نمبر چھ، یوسف علیہ السلام سے اعراض کی درخواست. عارضاً ہذا، یہ سب باتیں کیا بتاتی ہیں؟ یہ سب کس چیز کی نشانیاں ہیں؟ ان کی بے گناہی کی. لیکن پھر بھی انہوں نے انہیں کو جیل میں بھیج دیا. اب جیل میں جانا ایک اور آزمائش تھی. اب آپ دیکھ لیجئے، بھائیوں کے حسد کا شکار ہوئے، کنویں میں ڈالے گئے، غلام بنے. کیسی کیسی آزمائشیں آ رہی، جسمانی بھی، روحانی بھی. باپ سے الگ دور ہوئے، ان کی محبتوں سے محروم ہوئے. ماں پہلے ہی نہیں تھی، پھر اس کے بعد عورت نے پھسلایا، الزام لگا، پھر بہت ساری عورتوں کی یلغار ہوئی، اور پھر اب قید خانے پہنچ گئے. جان، مال، محبت، عزت، ہر چیز کی قربانی دی جا رہی، لیکن قید خانہ ایک ٹرننگ پوائنٹ تھا. الامر اذا داق اتسع، اس کے بعد اور کیا سزا دے سکتے تھے، اور کیا کرنا تھا؟ اب اسی اندھیرے سے روشنی کی کرن پھوٹتی. یہ قید خانہ ایک زینہ یعنی سیڑھی بنتا ہے آئندہ ترقیوں کے لیے. ودخل معه السجن فتيان، یوسف علیہ السلام کے ساتھ ہی قید خانے میں دو اور نوجوان بھی داخل ہوئے. کہتے ہیں کہ یہ شاہی خباز تھے. خباز کہتے ہیں روٹی لگانے والے. بادشاہ کو کھانا کھلانے والے، اس کا کھانا بنانے والے تھے. کہتے ہیں کہ ان پہ الزام لگا تھا کہ انہوں نے بادشاہ کو زہر دینا چاہا، اس جرم میں یہ قید خانے میں پہنچ گئے. قال احدہما، ان دونوں میں سے ایک بولا، انی ارانی اعصر خمرا، یہ وہ اپنا خواب سنا رہا ہے، میں دیکھتا ہوں خواب میں کہ میں شراب نچوڑ رہا ہوں، اعصر خمرا، اثر کہتے ہیں نچوڑنے کو، اثر کا وقت بھی اس لیے کہ اس وقت پورا دن ایک طرح سے چھوٹا ہو جاتا ہے، وہاں آ کے ختم ہو رہا ہوتا ہے، سمٹ جاتا ہے، اور خمر کہتے ہیں انگوری شراب کو، انگور کی شراب کو، فارسی میں اس کے لیے لفظ میں استعمال ہوتا ہے، پھر بعد میں کل مسکرن خمر و کل خمرن حرام، ہر نشاور چیز کو خمر کہا گیا اور ہر خمر کو حرام قرار دیا گیا۔ کہتے ہیں کہ اس کا موجد ایران کا بادشاہ جمشید تھا، انگوری شراب کا، اسی سے جام جم مشہور ہے، جام وہ خاص پیالہ جس سے جمشید شراب پیتا تھا، تو جام پیالہ اور جم جمشید کا۔ انی ارانی احسر خمرا، وقال الاخر، دوسرے نے کہا انی ارانی احمل فوق رأسی خبزا، میں نے دیکھا میرے سر پر روٹیاں رکھی ہوئی۔ خبز اسم جنس ہے، واحد کے لیے جمع کے لیے بھی استعمال ہو سکتا، میرے سر پر روٹیاں رکھی ہوئی ہیں، تأکل الطیر منہ، جس سے پرندے کھا رہے ہیں، نبئنا بتعویلی، ہم کو بتا اس کی تعبیر، انا نراک من المحسنین، بے شک ہم تجھے نیک لوگوں میں سے دیکھتے ہیں۔ انہوں نے یہ کیوں کہا؟ ان کے وہ دو ساتھی جو ان کے ساتھ قید خانے میں داخل ہوئے تھے، اکٹھے ہی گئے تھے اندر، وہ ان کے بارے میں یہ گواہی دے رہے ہیں، یوسف علیہ السلام کے بارے میں، کیونکہ وہ آپ کی شخصیت سے متاثر تھے، آپ کے کردار سے متاثر تھے۔ آپ دیکھیں کہ عموماً ہم لوگوں کو شکایت ہوتی، ہمارے پاس کوئی آتا ہی نہیں، جب لوگ پڑھ کے نکلتے ہیں نا، تو بعض لوگ تو ماشاءاللہ خوب پھلتے پھولتے، اور بعض لوگ پریشان ہوتے ہیں، ہم سے کوئی بھی پڑھنے نہیں، ہم جدھر جاتے ہیں ادھر سے لوگ بھاگنا شروع ہو جاتے ہیں ہم سے۔ ایسا کیوں ہوتا ہے؟ کبھی ہم نے خود پہ غور کیا؟ خود کو آئینے میں دیکھے، ایک آئینہ ہے وہ جو دیوار پہ لگا ہوتا ہے، اور ایک آئینہ دل کا ہے، دل کے آئینے میں دیکھے، خود سیلف انالیسس کریں، کہاں کمی ہے، کیا کمی ہے، کیا صرف لوگوں میں ہی خرابی ہے، یا ہماری بھی کچھ کوتاہی ہو سکتی، اور وہ کون سی کوتاہی ہے کہ جس کی وجہ سے لوگ ہم سے بھاگتے ہیں، اور اس کوتاہی کو دور کیسے کیا جا سکتا ہے، کون سی کوالٹی پیدا کرنے کی ضرورت ہے، اس کا نام ہے محسنین، محسن بننے کی۔ محسن کون ہوتا ہے؟ جو احسان کرے۔ احسان کیا ہوتا ہے؟ کسی سے اچھا سلوک۔ احسان کیا ہے؟ اچھا سلوک، خیرخواہی۔ آپ کو معلوم ہے نا کہ جب ہم تبلیغ کرتے ہیں تو دراصل دوسروں پہ بوجھ ڈال رہے ہوتے ہیں، ہوتی تو ان کی خیرخواہی ہے، لیکن وہ اس کو خیرخواہی نہیں سمجھتے، اس لیے کہ آپ ان سے ڈیمانڈ کر رہے ہیں کہ اپنی عادتیں بدل لو اور نمازیں پڑھا کرو، ان سے ہم کچھ کرنے کو کہہ رہے ہیں، تو ہم تو الٹا ان پہ بوجھ ڈال رہے ہیں۔ دیکھیں نا، جب آپ کسی کو کچھ تعلیم دیں گے، تدریس کریں گے، تبلیغ کریں گے، کسی کو کچھ اچھا بننے کو کہیں گے، تو انفیکٹ آپ ان سے ڈیمانڈ کر رہے ہیں۔ اچھا، پھر بعض لوگ ان سے یہ ڈیمانڈ کرنے کے ساتھ ساتھ مال بھی ڈیمانڈ کرنے لگتے ہیں، وقت ڈیمانڈ کرتے ہیں آپ، تو جب اتنی ساری ڈیمانڈز آپ کی بڑھ جائیں تو وہ آپ کے پاس کیوں آئیں؟ اگر آپ چاہتے ہیں کہ لوگ واقعی دین کی طرف آئیں، تو اس کے لیے سب سے بہترین نسخہ ہے کہ محسن بنے، بغیر کسی صلے، بغیر کسی ریوارڈ کے، بغیر کسی جواب کے بھلائی کریں۔ کوئی جواب میں آپ کو کچھ دیتا ہے کہ نہیں، شکریہ ادا کرتا ہے کہ نہیں، آپ کی تعریف فرماتا ہے کہ نہیں، آپ محسنین ہو جائیں۔ آخر جیل میں صرف یہ تین لوگ تھوڑی تھے، اور بھی ہوں گے، لیکن وہ سب کو چھوڑ کے ان کی طرف آئے، ان کی طرف کیوں؟ ان میں ان کی شخصیت میں، ان کے کردار میں، ان کے چال ڈال میں ان کو ایک خوبصورت نمونہ نظر آیا۔